السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود کے مسائل، سیکنڈ چیپٹر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، جیسے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سے ہم درود اور سلامتی کی دعا کریں اور بھیجیں، اسی کے بارے میں ہم جان رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں جاننے کی. جیسے کہ پچھلا مہینہ ربیع الاول کا تھا اور بہت سارے لوگوں کے سوالات آ رہے تھے کہ باجی، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں، کیا صحیح طریقہ کار ہے، جس بنا پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہو سکتے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس مہینے میں. اسی بنا پر ہم نے سوچا کہ ہم یہ جو ایک چھوٹی سی کتاب ہے درود شریف کے مسائل، اسی کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اور ساتھ میں ہم تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقشہ کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری مختصراً دیکھ لیں گے. آپ کی عادات کیسے تھیں، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ نے کن کاموں کو اہمیت دی اپنی زندگی میں، آپ نے کیسا معاشرہ تیار کیا، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت کیسے کی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کسی سے بھی محبت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی زندگی کو جانیں. ٹھیک ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، سلامتی بھیجیں، آپ کے نام آنے پر بہت سارے لوگ کچھ اور بھی ایسے کام کرتے ہیں جو کہ ثابت نہیں ہے، یعنی آنکھوں کو چومنا اور محفل میں کھڑے ہو جانا، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو آیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پسند آئیں گی، یا کیا باتیں آپ کو پسند آئیں گی؟ آپ کیسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے تھے اور آپ نے کیسا معاشرہ تشکیل دیا؟ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر کس طرح سے کام کیا، کیسے محنت کی، اور کیسے لوگ آپ نے تیار کیے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ لوگ آپ کے اس مشن کو لے کر چلتے رہے الحمدللہ، اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں آنے دی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم افراط اور تفریط کا شکار ہیں، ہم خود مسلمان، یقین جانیے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کبھی جانا ہی نہیں، ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس رخ سے نہ پڑھا، نہ دیکھا، نہ جانا، نہ سمجھا، نہ کوشش کی جس طرح سے آپ نے ریئل لائف گزاری. ہم بس سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس لیے ہم نے اپنی زندگی کو بہت مشکل بنا لیا ہے. اکثر اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ جب انسان صرف قرآن پڑھتا ہے تب بھی اس کی سمجھ میں اتنا نہیں آتا جب تک کہ وہ سیرت نہ پڑھ لے. جب وہ قرآن کے ساتھ سیرت پڑھتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن تھے، پہلے مفسر قرآن تھے، تو جب وہ قرآن کے ساتھ سیرت پڑھتا ہے اور قرآن کو سیرت کی روشنی میں سمجھتا ہے، یقین جانیے اس میں بہت بڑا چینج آ جاتا ہے. اس کی زندگی یکسر مختلف ہو جاتی ہے، اسموتھ ہو جاتی ہے، بہت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، دین بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے. اور جب ہم سنت سے ہٹ کر دین کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو شدت پسندی آتی ہے، ایک طرح سے ریجیڈیٹی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے اندر خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ہم پھر ایسے بن جاتے ہیں کہ بس ہم اپنے ایک خول میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ہم اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیتے ہیں کہ بس اب ہم کو کوئی ٹچ نہ کرے اور ہمارے اندر کوئی داخل نہ ہو. ہم یہ سمجھتے کہ بس ہم ہی ہر حال میں صحیح ہیں، باقی دوسرے سب کے سب غلط ہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. کسی کا اسوہ اگر تمہیں فالو کرنا ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی. ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ میں تو 13 سال تک آپ نے ایک طرح سے کفار مکہ کے دباؤ میں زندگی گزاری، یعنی آپ کو ہر لمحہ خطرہ تھا کہ یہ آپ کو یہاں سے نکال نہ دے. اور اس وقت صرف تبلیغ ہوتی تھی، اور وہ بھی کوئی کھلم کھلا یا علل اعلان نہیں ہوتی تھی، نمازیں بھی پڑھی جاتی تو چھپ چھپا کے پڑھی جاتی تھیں، اور صبر کا پہلو اس میں ہمیں نمایاں نظر آتا ہے مکن زندگی میں، کہ ہر بات پہ صبر، ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے تب بھی صبر۔ آپ بھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ایکچولی دیکھا جائے تو صبر کا مظاہرہ کرتے مکی زندگی میں، لیکن جیسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ایک جگہ فراہم کی مدینہ طیبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جاتے سے سب سے پہلا جو کام کیا آپ دیکھیں کہ آپ نے دونوں جگہ، پہلے آپ قبا میں پہنچے، قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی، آپ نے کوئی فنکشن نہیں کیے اٹینڈ، آپ نے کوئی جلسے جلوس نہیں نکالے، آپ نے دعوتیں نہیں نپٹائیں کہ فلاں صاحب کے گھر دعوت ہو رہی ہے، جشن ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے سب سے پہلے قبا پہنچ کر جو کام کیا وہ تھا مسجد کی تعمیر، مسجد قبا تعمیر ہوئی سب سے پہلے وہاں پر۔ پھر جیسے ہی مسجد تعمیر ہوئی آپ فوراً وہاں سے نکل گئے مدینہ کے لیے۔ جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں بھی پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے زمین دیکھی کہ کہاں پر مسجد تعمیر ہو سکتی ہے، اور آپ کی اونٹنی اسی جگہ بیٹھی تھی جہاں پر آج مسجد تعمیر ہے، اور اسی سے تھوڑا آگے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ تو آپ نے پھر بعد میں اسی جگہ کو منتخب فرمایا مسجد کے لیے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد بھی آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا، ایک تو صحابہ کرام میں آپس میں مواخات کروائی، اور دوسرا جو اہم کام کیا مسجد نبوی کی تعمیر، سبحان اللہ۔ اور یہ مسجد صرف مسجد نہیں تھی، ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ یونیورسٹی تھی، یہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا، یہ سب کچھ تھا مسلمانوں کے لیے مسجد نبوی۔ وہیں مسلمانوں کے مشورے ہوتے، مسلمانوں کے نکاح ہوتے، وہیں پر مسلمانوں کی تربیت ہوتی۔ مسجد سے لگ کر ہی متصل آپ نے ایک تھوڑا سا ایک ایریا بنا دیا تھا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے اس پر شیلٹر تھا، بعض سے پتہ چلتا ہے نہیں تھا، لیکن اس کی کوئی دیواریں نہیں تھی، بس ایک شیلٹر ہوگا۔ تو اس میں آپ کے وہ لوگ تھے جو اصحاب صفہ کہلائے، 40 یا 70 کا ہمیں ذکر ملتا ہے، جو آپ کی سٹینڈنگ اسپرچل آرمی تھی دیکھا جائے تو، یعنی ہمیشہ تیار رہنے والی آپ کی روحانی آرمی، جن پر آپ نے بہت محنت کی، ان کو دین آپ سکھاتے روزانہ، قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ باتیں ان کو بتاتے، مسائل سکھاتے، قرآن کے قاری تھے یہ لوگ اور حدیث کے جاننے والے تھے، مسائل کے جاننے والے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نئے معاشرے کی بنیاد رکھی، یعنی ایک جو سوسائٹی آپ نے جو بنیادیں رکھی، جو سوسائٹی کی ایک طرح سے دیکھا جائے نا کہ جس پر ایک معاشرہ تعمیر ہوتا ہے، تو وہ کن بنیادوں پر آپ نے رکھی؟ آپس میں خیر خواہی ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی، اچھے اخلاق کا اپنے آپ میں پیدا کرنا، پھر سب سے بڑھ کر آپس میں محبت، بھائی چارگی، پھر عبادات میں بھی کمی نہ آئے اور اطاعت میں بھی کمی نہ آئے۔ مجلس میں بیٹھنے کے آداب آپ نے سکھائے کہ مجلس میں اگر بیٹھیں تو کیسا بیٹھیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب مجلس میں بیٹھا کرتے تو گویا کہ ایسے لگتے کہ بے جان لوگ ہیں، ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ جاتے، بے جان سمجھ کر، اس قدر خاموشی ہوتی۔ تو آپ خود بتائیں کہ جنہوں نے اتنی غور سے سنا ہوگا انہوں نے کیسے یاد رکھا ہوگا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم ہائے واویلا مچاتے ہیں، ہم شور کرتے ہیں، آج کی ہماری مجلسیں، ہمارے جلسے، ہمارے جلوس، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کے ہمارے جلوس دیکھیں کیا خوش ہوں گے؟ آپ بتائیے، آپ نے کبھی جلسے جلوس نہیں نکالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حجت الوداع کے موقع پر ایک بڑا جمع غفیر تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے کہ آپ نے کبھی اس طرح کے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کو جمع کرنا، بھیڑ جمع کرنا کوئی فائدے کی بات نہیں، تھوڑے تھوڑے لوگ ہوں، ان کی تربیت کی جائے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ مین تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو زندہ کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں قیامت کے دن، ہماری شفاعت کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کام آپ کو پسند تھے وہ کام ہم اپنے لیے لازم و ملزوم کر لیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، زخ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ربیع الاول کے مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا لوگ نماز کو اسی طرح سے محبوب رکھتے ہیں جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی نماز؟ کیا آج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے؟ اگر نہیں تو مطلب ہمارے دعوے کھوکھلے ہیں، جو ہم نعرے لگاتے ہیں، بے جان ہیں یہ نعرے، نعروں سے کچھ نہیں ہوتا، اصل تو کر کے دکھانا ہے کچھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیشن ہوتا تھا، جو روزانہ آپ کی مجلسیں ہوتی تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بات ہوتی، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کیسے کرے وہ طریقے سکھائے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل صحابہ اکرام کی تربیت کرتے رہتے. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ای الاسلام افضل، یعنی سب سے اچھا اسلام، یعنی اسلام میں سب سے عمل کون سا بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کو سلام کرنا، جنہیں تم علی من عرفت و من لم تعرف، کہ جن کو تم جانتے ہو اور جن کو تم نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرنا. آج آپ مجھے بتائیے، ہے آج ہمارا ایسا اخلاق؟ تو صرف درود پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہو جاتا، اس کے لیے ساتھ میں یہ تمام چیزیں چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جس کو حدیث سلام کہتے ہیں، کیونکہ یہ عبداللہ بن سلام سے مروی ہے. یہ چیف رابائی آف مدینہ تھے، جیوش کے، جو یہودی وہاں کے قبیلے تھے ان کے سب سے بڑے ربی تھے، یہ مذہبی رہنما تھے، تورات ان کو یاد تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو میں نے سوچا کہ چلے میں جا کر آپ کو دیکھتا ہوں. میں خدمت میں حاضر ہوا، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، افشا السلام و تطعم الطعام و سل الناس بالنیام ادخل الجنت بالسلام. سبحان اللہ، دیکھیں آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، کیا آپ کے الفاظ تھے کہ آپس میں سلام کو رواج دو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. یہ تھا وظیفہ جو آپ نے سکھایا. کیا آج یہ وظیفہ ہمارے یہاں کے لوگ کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو وظیفے کچھ اور ہی مشہور ہیں. اچھا، آنکھوں کو چوم لو، ہونٹوں سے ہاتھ لگا لو، اور وہ کہتے نا کہ نکل جائے مجلس سے جو بے ادب ہے، اٹھو تاکہ تعظیم رسول عرب ہو، ایسا ہی کچھ ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے غالباً. آپ نے شاید، ہو سکتا آپ کو یاد ہو، کہ آج سے 25-1 سال پہلے، 20-25 سال پہلے، قرآن خوانیاں جو ہوا کرتی تھیں، اس میں آخر میں درود پڑھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر درود کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اور جو نہیں کھڑے ہوتا تھا تو اس کے لیے کہتے تھے کہ نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہم کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں، ہماری مجلسیں آج کیسی ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اٹھو تاکہ تعظیم رسول عرب ہو. اور جبکہ اللہ کے رسول کا کہنا کیا تھا، تین حدیثیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی، اور یہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ترمذی کی حدیث ہے. اور جو بھی ہم بات کرتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے الحمدللہ، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری تمام احادیث اوتھینٹک ہو، ہم ایون ضعیف حدیث بھی نہیں لیتے ہیں. ابو داؤد میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے آنے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. تو اس پر اللہ کے رسول نے فوراً ارشاد فرمایا، اس طرح مت کھڑے ہوا کرو جس طرح عجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں باز کے لیے. تو آپ نے منع فرما دیا کہ یہ عجمی لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے رسپیکٹ کے لیے اس طرح سے آ کر ایک دوسرے کو کھڑے ہو جاتے ہیں ملنے کے لیے. تو آپ نے منع فرمایا. پھر ترمذی کی حدیث ہے کہ جو یہ چاہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں اور وہ خوش ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. استغفر اللہ. اور ہماری قرآن خوانی کی مجلسوں میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو، اٹھو تاکہ تعظیم رسول عرب ہو. تو یہ جس کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں مجلس میں، جبکہ ابھی اللہ کے رسول تو وہاں موجود بھی نہیں ہے، وہ لوگوں کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول مجلس میں آتے ہیں، نعوذ باللہ، اس لیے کھڑے ہو جاؤ. تو اللہ کے رسول فرما رہے کہ جو یہ چاہے کہ اس کے لیے کھڑا ہوا جائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ صحابہ کے نزدیک رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا. سوچیں ذرا، آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ مجلس میں تشریف لائیں اور لوگ آپ کے لیے کھڑے ہوں، جب خود اللہ کے رسول جس بات کو پسند نہ کرتے ہوں اور ہم وہ کام کریں، تو آپ بتائیے اللہ کے رسول ہم سے خوش ہوں گے یا ہم سے ناراض ہوں گے؟ تو آپ مجھے بتائیے، کیا ہمیں صحیح سیرت کا علم ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں سیرت رسول کیا ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کو پسند کرتے تھے اور کس بات کو نہیں پسند کرتے تھے؟ ہمیں یہ تک تو نہیں معلوم ہے اور بڑے دعوے ہم کر رہے ہیں کہ ہم ربیع الاول میں یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا، واللہ عالم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور تواضع یہ صحابہ کرام دیکھ کر سیکھتے تھے یا آپ کی عادت تھی؟ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اپنائیت اور محبت رکھتے تھے کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے ہی سب سے زیادہ چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ زیادہ غصہ نہیں کرتے تھے صحابہ کرام کے اوپر، رعب نہیں جتاتے تھے، اپنے جماتے تھے، اور آپ صحابہ کرام سے اتنے نارمل وے میں بات کرتے تھے کہ صحابہ کرام فری فیل کرتے تھے آپ کے سامنے اپنے آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تربیت پائے ہوئے صحابہ کرام، ان کا آپس میں تعلق بہت زیادہ خوش مزاجی والا تھا۔ آج جب ہم دین پڑھتے ہیں اور دین کی طرف آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہنسنا ہنسانا یا تھوڑا بہت مزاح یہ سب ناجائز ہے۔ ہمارے یہاں ہم نے کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں یا دین کی طرف اگر آپ کو آنا ہے تو آپ مسکرانا چھوڑ دیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے۔ اور صحابہ کرام کا جو آپس کا تعلق تھا، ڈرائی قسم کے لوگ نہیں تھے، آپس میں ہنسی مزاح بھی کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں شامل ہو گئے۔ ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ بازو بازو تھے، بیچ میں علی رضی اللہ عنہ چل رہے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ کا قد کم تھا، ہائٹ کم تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی یون بیننا قد نون فیلنا، عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ علی ہمارے بیچ میں اس طرح سے ہے، لنا کے نون کی مانند۔ جو لوگ اردو والے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جب لنا لکھا جاتا ہے تو لام بھی لمبا ہوتا ہے اور الف بھی لمبا ہوتا ہے لنا کا، اور بیچ میں نون بیچ میں نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک مزاح تھا، یہ ایک طرح سے ایک ایسا مذاق جس میں جھوٹ شامل نہ ہو اور جس پر انسان مسکرا اٹھے، اس کو مزاح کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مذاق ایک الگ چیز ہوتی ہے جس میں جھوٹ شامل ہوتا ہے، اور مزاح ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ، علی بیننا قد نون فیننا۔ تو آپ دیکھیں علی رضی اللہ عنہ کتنے حاضر جواب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پرورش پائے تھے نا، بچپن سے آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بھی یہی شگفتگی تھی ماشاء اللہ۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہیں کہ لو لکنت بینکما لکنت مالا، سبحان اللہ، حاضر جوابی اور ذہانت کی کیا کیا کہنے، سبحان اللہ، کیسی بے ساختہ ایک طرح سے شگفتگی والا جواب تھا ماشاء اللہ، کہ کہنے لگے کہ اگر علی تم دونوں کے درمیان میں نہ ہوتا تو تم لوگ لا ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی تم ہوتے ہی نہیں، لا کا مطلب کیا ہے، نہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین جواب ہے۔ محفلیں ہوا کرتی تھیں، لوگ اپنی اپنی پسند بیان کرتے تو اللہ کے رسول انہیں خاموش نہیں کرتے تھے۔ لوگ اگر اپنی پسند کی باتیں کرتے تو اللہ کے رسول یہ نہیں کہتے کہ یہ تم اللہ کے رسول کے سامنے کیا گفتگو کر رہے ہو، کوئی دینی گفتگو کرو، یہ کیا دنیا داری کی باتیں کر رہے ہو۔ ہمارے یہاں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی دیندار پرسن بیٹھا ہو، اس کے سامنے کوئی بھی گھریلو بات یا کوئی دنیاوی بات ڈسکس کرنا ہم ایک طرح سے گناہ سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس کوئی دینی پرسن بیٹھا تو اس سے مسلسل دینی گفتگو ہی کرتے جائیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ دنیا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے اور ہمارے لیے ہی بنایا ہے۔ ہاں، اس دنیا کی خوبصورتی سے ہمیں فائدہ تو اٹھانا ہے، لیکن ہمیں اس کے اندر کھو کر نہیں رہ جانا ہے۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد کچھ اور ہے، ہمارا مشن کچھ اور ہے، ہمارا نصب العین کچھ اور ہے۔ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کچھ کام کرنا ہے۔ تو اس دنیا کی خوبصورتی کو ہمیں برا بھلا نہیں کہنا ہے کہ یہ دنیا بہت بری جگہ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہم کہہ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ تو محفلیں ہوتی، لوگ اپنی پسند اور ناپسند کی بات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اس میں حصہ لیتے۔ ایک دفعہ ایسے سب لوگ بیٹھے تھے تو، اور سب اپنی اپنی پسند کی بات کر رہے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ نے کہا کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں فطری بات ہے نا، ہر انسان کو کچھ چیزیں پسند ہوتی ہیں، ناپسند ہوتی ہیں، تو آپ نے بھی اپنی وہ فطری بات بیان کر دی۔ آپ کہنے لگے مجھے تین چیزیں پسند ہیں، عورت، خوشبو اور نماز۔ ایک طرح سے عورتوں کی اہمیت پتہ چلتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں عورتوں کی عزت نہیں ہوتی تھی نا، اور جو کرسچنز کا کہنا ہے کہ عورت ایویل ہے یا شیطان کی آلہ کار ہے، سب غلط ہے، یہ اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تین چیزیں پسند ہیں، عورت، خوشبو اور نماز۔ سبحان اللہ. تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں. دیکھنا کتنا ڈفرینٹ ٹاپک ہے, کوئی دینی گفتگو نہیں ہو رہی, کوئی مسائل ڈسکس نہیں ہو رہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے اور اس کے خلاف فتوے اس کے خلاف فتوے, کوئی بات نہیں. یہاں پر پرسنل ڈسکشن ہو رہا ہے, پسند ناپسند بتائی جا رہی ہے, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے ہی سے تو ایک معاشرہ تیار ہوگا نا. ہم نے جو آج کیا کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو, جو میجورٹی ہے آج ہماری امت مسلمہ کی, وہ دین سے دور ہے, اور جو لوگ ہیں دین کے قریب یا تو ان کو صحیح علم نہیں اور لا علمی اور جہالت کی بنا پر وہ لوگ وہ کام کرتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول نے کیے ہی نہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہیں تھے وہ کام. تو ہم بالکل افراط اور تفرید کا شکار ہے, ایک طرف بالکل جھک گئے ہیں یا تو دنیا دار بن گئے ہیں, اور اگر دیندار بنے ہیں تو بالکل ہی شدت پسندی کے ساتھ دیندار بن گئے ہیں, پھر ہم نے دنیا کو بالکل ترک کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول کا معاملہ ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم و تربیت کی صحابہ کرام کی, آپ دیکھیں کیسا معاشرہ تیار ہوا, آپ دیکھیں کیسے تھے صحابہ کرام, ان کا مزاج کیسا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں. کہنے لگے, پہلا تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت میری نگاہ رہے. سبحان اللہ, کتنی محبت تھی نا ابوبکر صدیق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. دل چاہتا ہے نا کہ ہم دیکھیں اور ہم بھی ویسی محبت کریں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ابوبکر صدیق کو تھی. کہ ابوبکر صدیق نے بنائی تھی اس طرح سے کوئی عید وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, یا آپ نے, آپ ابوبکر صدیق نے جلد سے جلوس کیا اللہ کے رسول کے تعلق سے؟ نہیں نا, نہیں کیے. تو ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت میری نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر رہے. سبحان اللہ, یہ ہوتی ہے محبت. پھر دوسرا کہنے لگے کہ میرا مال آپ پر خرچ ہوتا رہے, ہر بات اللہ کے رسول سے تعلق رکھتی ہے. سبحان اللہ. اور تیسری بات کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں رہے, اور عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں تھی نا. یہ ابوبکر صدیق نے اپنی پسند بتائی. پھر عمر رضی اللہ عنہ کا ٹرن آیا. تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے, اور ان کا مزاج ہم سب جانتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج کیسے تھا. کہنے لگے کہ پہلا تو مجھے یہ کام پسند ہے کہ بھلے کاموں کا حکم دینا, یعنی میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ بھلائیوں کا حکم دوں. دوسرا مجھے پسند ہے کہ برائی سے روکتا رہوں, اور تیسری بات مجھے پسند ہے کہ پرانے کپڑے استعمال کروں. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ پرانا لباس ان کو زیادہ پسند تھا, موٹا لباس ان کو شوق تھا پرانے کپڑوں کا. یہاں تک کہ یروشلم فتح ہوا تو وہی پرانا لباس پہن کر پہنچ گئے وہاں پر. سبحان اللہ. ایک دفعہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جان آپ اچھا لباس کیوں نہیں پہنتے, اتنا موٹا لباس کیوں پہنتے, کھدر کا چبھتا ہے یہ. کہنے لگے بیٹی اس میں پسینہ اچھا سے جذب ہوتا ہے. کیسے صحابہ تھے, سادگی پسند بالکل, اور اتنے بڑے بڑے کام کر گئے ماشاء اللہ. آج ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کا ایک پرسن بھی ہمارے اندر آ جائے نا, یقین جانیے آج حالت بالکل مختلف ہوں. پھر علی رضی اللہ عنہ کی باری آئی, اور علی رضی اللہ عنہ تو آپ کے ہاتھوں پرورش پائے ہوئے تھے, آپ کی تربیت یافتہ. کہنے لگے مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں, پہلا ہے مہمان کی خدمت کرنا. سبحان اللہ. پھر کہنے لگے گرمی میں روزہ رکھنا, اور پھر کہنے لگے تیسرا ہے اللہ کے دشمن پر تلوار کا وار کرنا. کتنے بہادر تھے نا, جنگ بدر اور جنگ احد میں ایک ہی وار میں تمام کر دیا تھا کام دشمن کا. تو اس طرح سے آپس میں, اور یہ علی رضی اللہ عنہ نے جو بتایا اور ابوبکر صدیق نے اور یہ سب لوگوں نے, تو یہ عربی میں بہت خوبصورت الفاظ میں ہے. مجھے بھی وہ یاد نہیں ہے ورنہ آپ لوگوں سے ذکر کرتی, لیکن یہ انہوں نے ایک طرح سے نظم کی صورت میں پڑھ کر بتایا, ریمنگ ورڈ. اب یہ گفتگو چل رہی تھی اتنے میں جبریل امین آتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی کام ہو رہا ہے, اور جو آپ کا مشن ہے وہی آ رہی ہے, وہی نازل ہو رہی ہے, احکامات نازل ہو رہے ہیں. آپ اپنے مشن کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, اور آپس کی صحابہ کرام کی آپس کی گفتگو بھی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ کتنا بیلنس نظر آتا ہے. سبحان اللہ, کتنا اعتدال. آج ہم کمپیئر کریں اپنی زندگی کو, ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ آج ہمارے اندر کتنا بیلنس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے, بہت چیئرفل پرسن تھے, بہت زیادہ زور سے کہے نہیں لگاتے تھے, ہنستے نہیں تھے زیادہ منہ کھول کر, لیکن مسکراتے بہت زیادہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ کرام کی تربیت کے لیے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے عیبوں کی فکر کرے اور دوسروں کے عیب سے غافل ہو جائے, یا جس کو اپنے عیبوں کی فکر دوسروں کے عیبوں سے غافل کر دے. آج آپ بتائیے ہم میں کتنے لوگ ہیں؟ اپنے خود کے عیب ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے عیبوں سے غافل ہو جائیں؟ یا ہم کو اپنے عیبوں کی فکر ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو دوسروں کے عیب سے غفلت ہو جائے؟ نہیں، ہمیں تو اپنے تو عیب ہیں ہی ہیں، اور ہمیں دوسروں کے عیبوں کی بھی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں میں کیا کمی ہے، فلاں میں کیا کجی ہے، فلاں کیسے ہے، فلاں وقت پر نماز پڑھتے نہیں پڑھتا، فلاں گناہگار ہے یا اچھا ہے، یہ کیا ہے، نیک ہے، صالح ہے. دوسروں کی فکر زیادہ، دوسروں کے عیبوں کی فکر آج ہمیں زیادہ ہو گئی ہے. تو کیا ہم نے اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کیا؟ کیا ہم کو اللہ کے رسول کی تعلیمات یاد بھی ہیں جو آپ ہمیں اخلاق سکھا کر گئے ہیں، جو خود آپ کا کردار تھا، جو آپ نے صحابہ کرام کی تربیت کی؟ کیسے وہ لوگ تھے، وہ رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہوا؟ ہمیں فکر کس بات کی کرنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ من حسن اسلام مرئی ترک مالا، یعنی کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لغو باتوں کو، لغو کاموں کو چھوڑ دے. آپ کی مجلس میں لوگ ایسا بیٹھتے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے. جب آپ خاموش ہو جاتے تب کوئی دوسرا بولتا، یعنی اجازت نہیں تھی کہ ایک ہی وقت میں دو لوگ بات کریں. آج کے ہمیں گفتگو کے آداب معلوم ہیں؟ کیا ہمیں مجلس کے آداب معلوم ہیں؟ پھر سب سے زیادہ جھگڑے اور تکبر سے آپ دور رہتے، بیکار اور لغو کاموں سے آپ دور رہتے. پھر آپ فرماتے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. فرماتے تھے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ نے فرمایا سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہے کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. کیا آج ہمارا یہ رویہ ہے؟ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہمارا پڑوسی بھوکا ہے؟ یا ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے خاندان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ ضرورت مند ہیں؟ کیا ہمیں ان کی کوئی فکر ہے؟ کیا کبھی ہم نے ان کی ضرورت کے لیے سوچا؟ ہمارا تو اپنا ہی پیٹ نہیں بھرتا ہے، ہم اپنی خواہشات سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے. آج یہ نفس پرستی ہم پر غالب آ گئی نا. کیا آپ کی تعلیمات کا اثر آج ہمیں نمایاں نظر آتا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کردار اور اخلاق پر ہم پورے اترتے ہیں؟ ہمیں فکر ہے سال میں ایک دن اور ایک مہینہ منا لینے سے کہ اللہ کے رسول کی رسالت کا حق ادا ہو جائے گا، اللہ کے رسول کی محبت کا حق ادا ہو جائے گا. ہم سمجھتے ہیں سال میں ایک دن تو کرسچن بھی کرسمس مناتے ہیں، سال میں ایک دن بہت سارے لوگ دیوالی بھی مناتے ہیں رام کے جنم دن پر، اور سال میں ایک دن اور بھی بہت ساری قومیں اپنے اپنے بڑے لوگوں کے جنم دن مناتی ہے. تو یہ جنم دن منا لینے سے، یا پھر سال میں ایک دن اور ایک مہینہ بہت ساری تقاریر کر لینے سے، جلسے جلوس نکالنے سے ربیع الاول کے مہینے میں، یا کچھ ایسے پروگرام منعقد کرنے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں ہوا. آپ اس کو ایک طرف رکھیے کہ ہم اس کی بحث میں نہیں پڑ رہے ہیں، یہ سب منانا جائز ہے نہیں جائز ہے. میں صرف بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو کرنا ہے کریں، لیکن اصل جو آپ کی تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان تعلیمات کو ہم اپنائیں، ان کو سینے سے لگائیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. جو معاشرہ آپ نے ترتیب دیا تھا، تشکیل دیا تھا، جو معاشرے کی آپ نے تربیت کی تھی، کتنا بہترین وہ معاشرہ تھا جس کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہوتی تھیں، سبحان اللہ. اور اس وقت کا نفاق تو ایک لمحے میں کھل جاتا تھا، یعنی کتنے دل سے صحابہ کرام ایمان لائے تھے اور کتنے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے. آپ نے فرمایا مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض حصہ بعض کو قوت پہنچاتا ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو بنے، ایک دوسرے کو قوت پہنچائے، ہم ایک دوسرے کا سہارا بنے، ہماری وجہ سے ہماری ذات سے دوسرے کو سپورٹ ملے، ہمارے مسلمان بھائی کو. کیا آج ہمارے اندر وہ ہمدردی؟ آج آپ دیکھیں کیسا نفسا نفسی کا عالم ہے نا، رشتے داریوں میں پھوٹ ہے، رشتے داریوں میں نفسا نفسی، آپس میں رشتے نبھ نہیں پا رہے نہ نبھا پا رہے ہیں ہم. ہر کوئی کھینچا تانی کا شکار ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یا اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، ہر ایک کو ہر ایک سے شکایت ہے. درگزر کا تو بالکل معاملہ ہے ہی نہیں ہم میں، ہم افو درگزر سے کبھی کام نہیں لینا چاہتے. بس فلاں نے ایسا کیا تو میں تو اس سے بدلہ ضرور لوں گا، فلاں نے ایک کیا میں اس کے ساتھ دو کروں گی، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا میں تو اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی. کیسے تکبرانہ جملے ہیں نا ہمارے. درگزر سے کام لیں. آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی سیرت کو تو آپ پڑھیں، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر، صبر، برداشت، لوگوں سے درگزر سے کام لینا، ان کو معاف فرما دینا۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ اوپر چھوڑے رہے، یعنی اس سے بات بند رکھے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہماری کتنی ایسی رشتے داریاں ہیں، کتنی دوستیاں ہیں کہ کئی مہینے ہو گئے، کئی سال ہو گئے ہم نے ان سے بات نہیں کی۔ جو آپس میں ناچاقی ہوئی تھی وہ بھی اس پر قائم ہے، ہم بھی اس پر قائم ہیں۔ ہم کہیں ہم کیوں جھکیں، میں کیوں پہل کروں، میری بھی اپنی کوئی عزت ہے، ڈگنیٹی ہے، میں کیوں جھکوں، میں نہیں پہل کروں گی، سامنے والے نے جھکنا چاہیے، اس کی غلطی ہے، یہ ہم کہتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول فرما رہے 3 دن سے زیادہ کسی کو چھوڑے نہ رکھے۔ پھر آپ فرماتے بغض نہ کرو، آج آپ دیکھیں ہاں کتنا بغض اور کتنا کینہ ہے بھرا ہوا آج ہم لوگوں کے آپس میں، آپس کے تعلقات میں، ہر ایک کی برائیوں پر نظر۔ پھر حسد نہ کرو، پیٹ نہ پھیرو، کسی سے منہ پھیر کر نہ جاؤ، بھائی بھائی بن کر رہو۔ کتنی پیاری تعلیمات ہیں اللہ کے رسول کی۔ اصل تو آپ کا جو حق ہے کہ ہم پورے سال، انشاءاللہ جو ہمارا 4th lecture ہوگا میں اس میں آپ لوگوں سے وہی ذکر کروں گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، آپ کے مشن کو کیسے آگے لے کر بڑھنا ہے، کون سی کتابیں ہیں جو ہم کو ہمیشہ مطالعے میں رکھنی ہے، اور کام کرنا کیا ہے ہمیں۔ تو 4th lecture میں انشاءاللہ وہی بات ہم ڈسکس کریں گے، اور 3rd میں ہم حجت الوداع کے موقع کا جو خطبہ ہے آپ کا وہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور آپ سے سم کے زندگی کے مختصر حالات، آپ کی بیویوں کے بارے میں، آپ کی اولاد کے بارے میں، اور جو آپ کے گھریلو معاملات تھے اس کا ہم ڈسکس کریں گے 3rd میں، اور 4th میں انشاءاللہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا لائے عمل ہمیں ترتیب دینا ہے اپنے لیے، اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم یہ کتاب شروع کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری میں، یعنی اس کی تکلیف دور کرنے میں، یا جو اس کو چاہیے اس کو مدد کرنے میں لگا ہوگا، اللہ اس کی حاجت براری میں ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اگر میں کسی کی تکلیف دور کرتی ہوں، اور میں کسی کو کوئی چیز چاہیے اور میں اس کی مدد کر دیتی ہوں، ہیلپ کر دیتی ہوں اس میں، تو اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری کر دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں۔ اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا، اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ خود بتائیں کہ قیامت کا دن کتنا ہولناک اور کتنا خطرناک ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اور ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، والدین اولاد سے اور اولاد والدین سے، بھائی بہن سے اور بہن بھائی سے۔ ایسے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دکھوں میں سے ایک دکھ دور کرے گا، کس کا؟ جس نے دنیا میں کسی مسلمان کا غم اور دکھ دور کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ آج آپ دیکھیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، ہم بہت دور دور دیکھ کر روتے اور تڑپتے ہیں نا کہ ہائے ہم کیا کریں، سیریا میں کیا ہو رہا ہے ہم کیا کریں، برما میں ہو رہا ہے ہم کیا کریں۔ پہلے اپنے ارد گرد تو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے وہاں کے لیے بھی کوشش کریں ہم، لیکن آپ اپنے محلے میں ہی دیکھ لیجئے، آپ اپنے شہر میں دیکھیے، آپ اپنے ملک میں دیکھیے کہ کتنے پریشان حال لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بیسک ضروریات کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ترس رہے ہیں، جن کے پاس، جو بے گناہ ہیں بےچارے جیل میں، ان کو ضمانت کروانے والا کوئی نہیں ہے۔ پہلے آپ اپنے ارد گرد تو دیکھیں، ان کی حاجت براری میں رہیں، ان کی مشکل اور غم اور دکھ کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کرے انشاءاللہ۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ کیسے اچھالتے ہیں نا ہم ایک دوسرے کی عزتیں، کیسے ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں، کیسے آرام سے کسی کا راز کھول دیتے ہیں، کسی کی برائی بیان کرتے ہیں، ہمیں ذرا سی شرم نہیں آتی، ذرا سی حیا نہیں آتی کہ میں کیسے اپنے مسلمان بہن اور بھائی کی عزت اچھال رہی ہوں۔ تو پھر قیامت کے دن کیا بھلا ہمارا، کیا ہم گناہگار نہیں ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، ہم میں سے کوئی پرفیکشن کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ہم میں سے ہر ایک خطا کار ہے، گناہگار ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی ہو، تو پھر ہمیں دوسروں کے بھی عیبوں کی پردہ پوشی کرنا ہوگا۔ آپ فرماتے تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو، تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا۔ پھر فرماتے وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے، بہت بڑی نافرمانی ہے، اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے۔ اب آپ سوچیں کہ آج کتنا مسلمانوں کا آپس کا تعلق بگڑا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے تھے، اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی اس طرح سے ترغیب دیتے اور اس کے ایسے فضائل بیان کرتے کہ صحابہ کرام کے دل کھینچے چلے آتے اس طرف، اور وہ صدقہ دینے پر دل کھول کر راضی ہو جاتے۔ آپ فرماتے، صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی برہنہ مسلمان کو کپڑا پہنا دے، اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے، اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام احادیث سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، صحیح بخاری اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی ہے۔ آپ نے فرمایا، آگ سے بچو گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے، یعنی اچھی بات کہنا بھی، الکلمۃ الطیبہ صدقہ، وہ بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے مانگنے کی ہمیشہ مذمت کرتے کہ مانگ کر نہ کھاؤ یا مانگو مت۔ آپ ہمیشہ صبر و قناعت کی تلقین کرتے صحابہ کرام کو، اور صبر و قناعت پر جو اجر ملنے والا ہے اس کی فضیلتیں آپ سناتے۔ آپ نے کہا، سائل کے چہرے کے لیے نوچ، خراش اور زخم ہے، یعنی زبردستی جو مانگنے والا ہے، جو خود کما کر کھا سکتا ہے پھر بھی وہ مانگے، اس کے لیے قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کہتے کہ عبادات کے کیا کیا فضائل ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا کیا اجر و ثواب ہے، جو وہی آپ پر نازل ہوتی ہے آپ صحابہ کرام کو پڑھ کر سناتے، اور پھر مسلمان خود آپ کو، آپ سے سنتے اور وہ پڑھ کر سناتے، پھر ان کے اندر غور و فکر، فہم و تدبر، یہ سب پیدا کرنے کی کوشش کرتے، صحابہ کرام سے پوچھتے، سوالات پوچھ کر خود ان کو بیدار کرتے، ان کے اندر شوق پیدا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بلند اخلاق، بلند کردار کا مالک بنایا، ان کی تربیت کی، ان کے اندر صلاحیتوں کو پیدا کیا، مزید ان کی صلاحیتوں کو ابھارا، ان کی صلاحیتوں کو عروج بخشا، انہیں بلند ترین اقدار اور کردار کا مالک بنایا، یعنی اعلیٰ کیریکٹرسٹک پیدا کیے صحابہ کرام میں، ان کی تربیت کرتے رہے مسلسل، ان کے اندر غور و فکر کا مادہ پیدا کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ تاریخ انسانی میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو، وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ وہ لوگ، یعنی صحابہ کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا، لہٰذا ان کا فضل پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے تعلق پیدا کرو، کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے صراط مستقیم پر تھے۔ تو نئے آنے والوں کا دل جیتنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور رفتہ رفتہ لوگ مانوس ہوتے دین کے معاملات سے۔ سیشن کا شروع ہونا اور ختم ہونا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا۔ جو مجلسیں ہوتی، علم اور حیا اور صبر کی مجلسیں ہوتی، کسی کی غلطی کو ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم لوگ آج اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو مسجدوں کو اسکول ہم بنائیں، مسجدوں کو ہم تعلیم گاہ اور درس گاہ بنائیں، مسجدوں سے بچوں کو ہم جوڑے کہ ہمارے بچوں کا دل مسجدوں میں اٹکا رہے، وہاں پر حفظ کی کلاسز ہو، وہاں پر بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہو، وہاں پر بچوں کو غور و فکر اور تدبر کرنا سکھایا جاتا ہو، حدیث کی تعلیم دی جاتی ہو۔ آج ہم لوگ حدیث سے بہت دور ہیں، اس لیے ہماری زندگی میں آج افراط اور تفریط ہے، اس لیے آج ہم یا تو بالکل ہی دنیا پرست ہیں یا بالکل ہی شدت پسند ہیں، ہماری زندگی میں آج اعتدال نہیں ہے۔ تو کیوں؟ حدیث کے نہ ہونے کی وجہ سے، حدیث کا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ جب ہم حدیث کی طرف متوجہ ہوں گے، سیرت کی طرف متوجہ ہوں گے، بار بار سیرت کو پڑھیں گے، سیرت کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، یقین جانیے ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ میں تو کہتی ہوں دنیا میں جنت ہے جو لوگ سیرت کو فالو کرتے ہیں، ان کے لیے جو سکون، جو اطمینان، جو خوشی حاصل ہوتی ہے سیرت پڑھ کر اور سیرت پر عمل کر کے، یقین جانیے کسی میں نہیں ہے۔ قرآن میں فہم مزید بڑھتا ہے، غور و فکر اور تدبر کی عادت ہوتی ہے اگر انسان سیرت کو پڑھے تو۔ تو مین ہے سیرت کو پڑھنا اور مسلسل پڑھتے رہنا۔ زندگی میں ایک بار ایک کتاب پڑھنے سے یقین جانیے سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جس نے ایک دفعہ کتاب پڑھی نا، اس نے سیرت پڑھی نہیں۔ یہ تو بار بار پڑھتے رہنے کا ہے کہ ہمارے اندر جذب ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب، آپ کی باتیں، آپ کا رہن سہن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سیرت کا حق ادا کر سکیں اور ہم آپ کے مشن کو آگے لے کر چلنے والے بنیں. اور اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں متقین کا امام بنا. اے اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کو دنیا میں زندہ رکھ تاکہ لوگ اس کو فالو کر سکیں انشاءاللہ, اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.